کتاب عظیم کشمکش، باب دوسرا۔ پہلی صدیوں میں اعزار ثانی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یروشلم کی بربادی اور اپنی آمد ثانی کے بارے بتایا تو اس نے ساتھ ساتھ اس تجربے کے بارے بھی پیشن گوئی کی جو اس کے لوگوں کو اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پیش آنے کو تھا، اور ان کی رہائی کے لیے جب وہ قدرت اور جلال کے ساتھ آنے کو تھا۔ اس زیتون کے پہاڑ پر سے اس نے اس طوفان کو دیکھ لیا جو رسولی کلیسیا پر آنے والا تھا، اور اسی طوفان کو اس نے مزید مستقبل میں سرایت کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس نے غضبناک آفات کو بھی دیکھا جو اس کے پیروکاروں پر تاریک اور اعزار ثانی کے زمانے میں آنے کو تھیں۔ پھر اس نے مختصر اظہار خیال میں ان کی اہمیت کے کچھ حصے کو بیان کیا کہ اس دنیا کے حاکم خدا کی کلیسیا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کو ہیں۔ متی کی انجیل کے 24 باب کی 9 آیت اور پھر 21 سے لے کر 22 آیت میں یسوع مسیح نے یہ باتیں بیان کی۔ مسیح یسوع کے حواریوں کو بھی اسی تذلیل، سرزنش اور اذیت کی راہ پر چلنا ہوگا جس راہ پر ان کا آقا چلا تھا۔ وہ دشمنی جو دنیا کے نجات دہندہ کے خلاف بھڑک اٹھی تھی، ان سب کے خلاف بھی بھڑکے گی جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا مسیح یسوع کے اس کلام کی تکمیل کی شہادت دیتی ہے۔ زمین کی حکومتیں اور عالم اسفل مسیح یسوع کے نام لیوا لوگوں کے خلاف صف آرا ہو گئے، گویا وہ مسیح یسوع کے خلاف صف آرا ہوئے۔ بت پرستوں نے بھانپ لیا کہ انجیل فتح مند ہوگی، اور بت پرستوں کے تمام مندر اور مذبے برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے شیطان نے اپنی ساری فوجوں کو بلا لیا تاکہ وہ مسیحت کو نابود کر دے۔ لہذا اعزار ثانی کی آنچ بھڑکائی گئی، مسیحوں کو ان کی ملکیت سے محروم کر دیا گیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ عبرانیوں 10:32 میں لکھا ہے، انہوں نے دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے۔ عبرانیوں 11:36، بہت بڑی تعداد نے اپنے خون سے شہادت پر مہر کی، شرفا اور غلام، امیر اور غریب، پڑھے لکھے اور جاہل، سبھوں کو بے دریغ تہ و تیغ کیا گیا۔ یہ اعزار ثانیہ نیرو کی علمداری میں پالوس رسول کی شہادت کے وقت شروع ہوئیں اور پھر صدیوں تک کم و بیش شدت کے ساتھ جاری رہیں۔ مسیحوں پر نہایت ہی جھوٹے ہیبت ناک جرائم کے الزامات لگائے گئے اور انہیں ناگہانی آفات، قحط، وبائی امراض اور بھونچالوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ وہ غیر پسندیدہ فرقہ اور مشکوک لوگ سمجھے جانے لگے۔ خبر رساں اپنے نفع کی خاطر معصوم مسیحوں کو دھوکے سے پکڑوا دیتے تھے۔ انہیں حکومت کے خلاف بغاوت، مذہب کے دشمن اور سوسائٹی کے لیے بلائے جان قرار دے کر ان کی عیب جوئی کی جاتی تھی۔ بڑی تعداد میں مسیحوں کو درندوں کے آگے ڈالا جاتا، انہیں تماشا گاہوں میں زندہ جلایا جاتا، بعض کو سولی چڑھایا گیا، بعض کو جنگلی جانوروں کی کھالوں میں بند کر کے اکھاڑے میں پھینک دیا جاتا جہاں کتے انہیں چیر پھاڑ دیتے۔ ان کی گوش مالی کو اکثر عوامی تہواروں پر بڑی تفریح کا موقع بنایا جاتا۔ بہت بڑا ہجوم اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا اور ہنسی اور خوشی و مسرت سے اپنے غم کو غلط کرتا تھا۔ مسیح کے حواری جہاں کہیں بھی پناہ لیتے، درندوں کی طرح ان کا شکار کیا جاتا۔ وہ مجبوراً ویرانوں اور غیر آباد جگہوں میں چھپتے پھرے۔ وہ سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بد سلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ عبرانیوں 11:37-38 آیات۔ ایسے میں زمین دوز قبرستانوں نے ہزاروں مسیحوں کو پناہ دی۔ یہ روم شہر کے باہر پہاڑوں کے نیچے زمین اور چٹان کے درمیان لمبی لمبی گیلریز بنائی گئی تھیں۔ ان تاریک راستوں کا پوچیدہ نیٹ ورک کئی میلوں تک شہر کی دیواروں سے دور پھیلا ہوا تھا۔ ان زمین دوز کمین گاہوں میں مسیح یسو کے پیروکار اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے، اور جب ان پر شک کیا جاتا یا انہیں واجب القتل قرار دیا جاتا تو یہی ان کا گھر ہوتا تھا۔ اس روز جب زندگی کا مالک ان کو زندہ کرے گا جنہوں نے اچھی کشتی لڑی، تو بہت سے شہید جنہوں نے مسیح کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں انہیں تاریک غاروں سے باہر آئیں گے۔ اس شدید اظہار ثانی کے ہوتے ہوئے مسیح کے ان گواہوں نے ایمان کو بے داغ رکھا۔ وہ ہر طرح کے آرام و آسائش سے محروم تھے اور ان تک سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر اندھیرے میں زمین کی مہربان گود میں ضرور بنائے، مگر گلہ شکوا نہ کیا۔ ایمان، صبر اور امید کے کلام سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے رہے کہ وہ محتاجی اور اذیت کو برداشت کریں۔ ہر طرح کا زمینی نعمت کا نقصان انہیں اس ایمان کو ترک کرنے پر مجبور نہ کر سکا جو وہ مسیح یسوع پر لا چکے تھے۔ یہ آزمائشیں اور اظہار ثانیاں ایسے اقدام ثابت ہوئے جو انہیں ان کے آرام اور اجر کے اور قریب تر کرتے جاتے تھے۔ خدا کے قدیم خادموں کی طرح بتیرے مار کھاتے کھاتے مر گئے، مگر رہائی قبول نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ انہیں اپنے آقا کی باتیں یاد آئیں، اس لیے جب وہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے تو بہت خوش ہوتے، کیونکہ آسمان میں ان کا اجر بہت بڑا تھا، کیونکہ ان سے پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا تھا۔ وہ اس لیے خوشی مناتے تھے کیونکہ انہیں سچائی کی خاطر دکھ اٹھانے کے قابل سمجھا گیا تھا۔ اسی لیے شولوں کے درمیان سے بھی وہ خداوند کی حمد و ستائش اور فتح کے نعرے بلند کرتے رہے۔ ایمان سے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مسیح یسوع اور گویا کے فرشتے آسمانی کلا سے جھک کر بڑی دلچسپی سے دیکھتے اور ان کی ثابت قدمی پر مہر ثبت کر رہے تھے۔ پھر ایک آواز خداوند کے تخت سے دھرتی کی طرف آتی، مکاشفہ 2:10 آیت، کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تشدد کے ذریعے مسیح کی کلیسیا کو ختم کرنے کی ابلیس کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ عظیم کشمکش جس میں مسیح یسوع کے وفادار شاگرد زندگی کی بازی تو ہار گئے، مگر وہ ہار کر بھی جیت گئے۔ خداوند کے کارندے قتل کیے گئے، مگر اس کا کام بددستور آگے بڑھتا رہا۔ انجیل کی بددستور تشہیر ہوتی رہی اور اس کے حمایتیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انجیلی داستان ان علاقوں میں بھی سرایت کر گئی جہاں رسائی ناممکن تھی، حتیٰ کہ یہ رومی شاہی محلات تک جا پہنچی۔ ایک مسیحی نے ان بت پرست حکمرانوں سے شکوا کرتے ہوئے کہا جو اظہار ثانی کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ آپ ہمیں جان سے مار سکتے ہیں، ہم پر تشدد کر سکتے ہیں، مجرم ٹھہرا سکتے ہیں، تاہم آپ کی یہ بے انصافی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم معصوم اور بے گناہ ہیں، آپ کا ظلم و تشدد بیکار ہے۔ دوسروں کو اپنے عقیدے میں لانے کے لیے یہ بہت بڑی دعوت تھی۔ اکثر آپ نے ہمیں بالکل تلف کرنے کی کوشش کی، مگر ہم تعداد میں مزید بڑھ گئے۔ شہید مسیحوں کا خون ایک بیج ہے۔ ہزاروں ہزار کو قتل کیا اور جیل میں ڈالا گیا، مگر ان کی جگہ پر کرنے کے لیے دوسرے آ جاتے۔ اور وہ جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر جام شہادت نوش کیا نہ صرف مسیح میں محفوظ ہو گئے بلکہ انہیں فاتح قرار دیا گیا۔ انہوں نے اچھی کشتی لڑی، اور جب مسیح یسوع آئے گا تو یہ جلالی تاج حاصل کریں گے۔ جو بھی مصائب انہوں نے جھیلے وہ مسیحوں کو ایک دوسرے کے اور اپنے نجات دہندہ کے قریب لانے کا باعث بنے۔ ان کا زندہ نمونہ اور شہادت سچائی کے لیے مسلسل گواہی تھی، اور جہاں بہت ہی کم توقع تھی وہاں سے بھی ابلیس کے اسیر اس کی خدمت کو ترک کر کے مسیح کے جھنڈے تلے آ جمع ہوئے۔ اس لیے ابلیس نے اپنا جھنڈا مسیحی کلیسیا میں گاڑ کر خدا کی حکومت کے خلاف کامیاب جنگی تدابیر کو مرتب کیا۔ اس نے سوچا اگر مسیح یسوع کے پیروکار دھوکہ کھا جائیں اور خداوند کو ناراض کر بیٹھیں تو پھر ان کی قوت برداشت کم اور ثابت قدمی تغیر پذیر ہوگی، اور وہ بآسانی اس کا شکار بن جائیں گے۔ مہا دشمن اب اسے دغا فریب اور چلاکی سے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جسے وہ طاقت سے بھی حاصل نہ کر پایا۔ اظہار ثانی ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ خطرناک دنیاوی عارضی خوشحالی اور عزت و تکریم نے لے لی ہے۔ بت پرستوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ مسیحی ایمان کے کچھ حصے کو قبول کر لیں، جبکہ انہوں نے دوسری اہم سچائی کو رد کر دیا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ اس کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر وہ گناہ کے قائل نہیں۔ وہ نہ تو توبہ کی ضرورت اور نہ ہی دل کی تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہم مسیحوں کو کچھ رعایت دیتے ہیں، اس لیے وہ بھی ہمیں رعایت دیں تاکہ ہم سب مسیح میں متحد ایمان رکھتے ہوئے ایک ہی مذہبی لائے عمل اختیار کریں۔ ایسے میں کلیسیا بہت بڑے خطرے کی زد میں تھی۔ جیل، تشدد، آگ اور تلوار اس کے مقابلے میں باعث سے برکت تھی۔ بعض مسیحی تو ثابت قدم رہے اور بعض بت پرستوں کی تجویز کے حامی بن گئے، یا اس بات کے لیے متفق تھے کہ وہ اپنے ایمان کے کچھ حصے میں اصلاح کریں اور ان کے ساتھ اتحاد کر لیں جنہوں نے مسیحت کے بعض حصوں کو مان لیا ہے، اور ترغیب دی گئی کہ شاید وہ اس کے بعد مسیحت کو کلی طور پر قبول کر لیں گے۔ مسیح یسوع کے وفادار پیروکاروں کے لیے یہ روحانی اور مذہبی اذیت کا وقت تھا۔ مسیحت کے لبادہ میں ابلیس مکاری سے کلیسیا کے اندر جگہ بنانے کا خواہاں تھا تاکہ ان کے ایمان کو داغدار کرے اور ان کے اذہان کو سچائی سے پھیر دے۔ آخر کار بہت سے مسیحوں نے اپنے معیار کو کم کرنے کی حامی بھر ہی لی، اور یوں بت پرستی اور مسیحت کے درمیان عجیب اتحاد قائم ہو گیا۔ گو بت پرستوں نے اقرار کیا کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ کلیسیا کے ساتھ متحد ہیں، مگر وہ ابھی تک بت پرستی سے چمٹے ہوئے تھے۔ صرف انہوں نے یہ کیا کہ جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے انہیں بدل دیا، اور ان کی جگہ مسیح یسوع، مریم اور دوسرے مقدسین کے بت رکھ لیے۔ یوں بت پرستی کا ناپاک خیمہ کلیسیا میں گاڑا گیا، اور یوں اپنے مضرت رسا کام کو جاری کر دیا۔ ناقص تعلیمات، اوہام پرست دستور، بت پرستانہ رسم و رواج کلیسیا کے ایمان اور عبادت میں شامل ہو گئے۔ جب مسیح یسوع کے پیروکار بت پرستوں کے ساتھ متحد ہو گئے تو مسیحی مذہب بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ یوں کلیسیا اپنی پاکیزگی اور قوت کھو بیٹھی۔ تاہم کچھ مسیحی ایسے تھے جو اس فریب کا شکار نہ ہوئے۔ وہ سچائی کے بانی اور صرف خدا کی پرستش کرنے سے اس کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم رکھنے میں سرخرو ہوئے۔ جو لوگ مسیح کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں ہمیشہ دو فرقے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت تو مسیح یسوع کی زندگی کا خلوص نیتی سے مطالعہ کرتی اور اپنے نقائص کو درست کرنے اور مسیح یسوع کا نمونہ اپناتی ہے، جبکہ دوسری جماعت نے سادہ اور عملی سچائیوں کو ترک کر دیا جو ان کی خطاؤں کی نشاندہی کرتی تھی۔ حتیٰ کہ جب کلیسیا بہت اچھی حالت میں تھی، اس وقت بھی کلیسیا کلی طور پر بے داغ، مخلص اور آمیزش سے پاک نہیں تھی۔ مسیح یسوع نے سکھایا کہ جو جان بوجھ کر گناہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں کلیسیا میں شامل نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے ایسے لوگوں کے ساتھ ناتا رکھا جن کا چال چلن خراب تھا، اور انہیں اپنی تعلیم اور اپنے نمونے سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر ان کی تصحیح کر سکیں۔ یہودا اسکریوتی کو اس کے ناقص چال چلن کے باوجود قبول کیا گیا اور اسے دوسرے شاگردوں کے ساتھ رکھا گیا تاکہ مسیح کے نمونہ اور ہدایات کے ذریعے وہ سیکھ سکے کہ مسیحی نمونہ کیا کر سکتا ہے، اور یوں اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ اپنی فروغ گزاشتوں سے واقف ہو کر توبہ کرے اور الہی فضل کی مدد سے سچائی کو قبول کرتے ہوئے اپنی روح کو پاک کر سکے۔ مگر یہودا اس نور میں نہ چلا جو خدا نے کمال فضل کر کے اسے بخشا تھا۔ گناہ میں مشغول ہونے کے سبب اس نے ابلیس کی آزمائشوں کو دعوت دی، اس کے بدکار چال چلن کے وصف اس پر غالب آ گئے۔ اس نے اپنا ذہن و دماغ تاریکی کی قوتوں کے حوالے کر دیا۔ جب غلطیوں پر اس کی سرزنش کی گئی تو وہ ناراض ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے آقا کو پکڑوانے کے بہت گھنونے جرم کا ارتکاب کر لیا۔ اسی طرح وہ سب لوگ جو بدی کو خدا ترسی کے بھیس میں پالتے پوستے ہیں، وہ ان سب سے نفرت کرتے ہیں جو ان کی گناہ آلودہ زندگی میں مخل ہوتے ہیں، اور جب انہیں ان کا مرغوب موقع فراہم کیا جائے تو وہ یہودا کی طرح ان سب کو دغا سے دشمن کے حوالہ کر دیں گے جنہوں نے اس کی بہتری کے لیے اسے سرزنش کی تھی۔ رسولوں نے کلیسیا میں ان کا مقابلہ کیا جو خدا ترسی کا اقرار تو کرتے تھے مگر در پردہ وہ بدی کو عزیز جانتے تھے۔ حننیہ اور سفیرہ نے دھوکے بازوں کا کردار ادا کیا اور مکاری کی کہ انہوں نے خدا کے لیے پوری قربانی دی ہے، جبکہ انہوں نے لالچ میں آ کر اس کا کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ سچائی کی روح نے رسولوں کو ان مکاروں کے اصل کردار سے آگاہ کر دیا، اور خدا کی عدالت نے کلیسیا کو اس ناپاک دھبے سے جو اس کے تقدس پر لگا تھا صاف کر دیا۔ کلیسیا میں مسیح کی روح جو روحوں کا امتیاز رکھتی ہے، وہ دہشت گردوں، ریاکاروں اور بدکاروں کے لیے ایک سگنل تھا۔ وہ ان کے ساتھ زیادہ دیر تک منسلک نہیں رہ سکتے جو عادات اور برتاؤ میں مسلسل مسیح یسوع کی نمائندگی کرتے تھے، اور جب مسیح کے حواریوں پر اظہار ثانی اور آزمائشیں آئیں تو وہ سب جو سچائی کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھے، وہی مسیح یسوع کے شاگرد ٹھہرے۔ مگر جو ہی اظہار ثانی تھمی، کلیسیا میں ایسے لوگ شامل ہو گئے جو نہ ہی مخلص اور نہ ہی پوری طرح سچائی سے واقف تھے۔ یوں ابلیس کو قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ مگر جیسے صلح کے شہزادے اور تاریکی کے حاکم کے درمیان کوئی میل جول نہیں ہے، اسی طرح مسیح کے پیروکاروں اور ابلیس کے درمیان کوئی میل جول نہیں ہے۔ جب مسیحوں نے ان کے ساتھ متحد ہونے کی اجازت دے دی جو بت پرستوں سے تبدیل ہو کر آئے تھے، چونکہ وہ نیم مسیحی تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی راہ اختیار کی جو انہیں سچائی سے کوسوں دور لے گئی۔ ابلیس مسیح کے پیروکاروں کی اتنی بڑی تعداد کو بڑی کامیابی سے دھوکہ دینے پر باغ باغ ہو گیا۔ پھر اس نے انہیں اپنی قوت دی اور انہیں ترغیب دی کہ جو خدا سے وفادار رہے ہیں انہیں ایذا پہنچائیں۔ इस बात को कोई भी पूरी तरह ना समझ पाया कि कोई किस तरह हकीकी मसीही ईमान की मुखालफत कर सकता है, जैसे उन लोगों ने की जो एक वक्त उसका दिफा करने वाले थे, और ये मुलहिद मसीही अपने उन नीम बुत परस्तों के साथ मिल गए और मसीह की जो नहायत ही ज़रूरी तालीम थी उसके खिलाफ जंग करने के लिए उन्हें उभारा। ये उनके लिए सख्त जिदोजोहद का ज़माना था, जो धोखा फरेब और मकरूहात के खिलाफ वफादारी से साबित कदम रहने के ख्वाहां थे, जिन्होंने अपना रूप पादरियों के मुकद्दस लिबास में छुपा रखा था और कलीसिया के अंदर आ गए थे। उन्होंने ईमान के मयार को अच्छी तरह समझकर बाइबल को कबूल नहीं किया था, मजहबी आज़ादी की तालीम को बिद्दत के नाम से मौसूम किया गया और उसे सरफराज करने वाले नफ़रत और जलावतनी का शिकार हुए। एक लंबे अरसे और शदीद तसादम के बाद थोड़े से वफादारों ने फैसला किया कि अगर अभी भी बरगश्ता कलीसिया खुद को बुतपरस्ती और नारास्ती से आज़ाद करने को राजी नहीं तो इससे हर तरह का इत्तहाद ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने देखा कि अगर उन्हें खुदा के कलाम की पैरवी करनी है तो ये इलैदगी अशद ज़रूरी है। उन्होंने बड़ी दलेरी से कहा कि हमें गलत तालीम को कबूल करके अपनी रूहों का ज़ियां नहीं करना और ना ही उन्हें ऐसा नमूना कायम करना है जो उनके बच्चों और बच्चों के ईमान के लिए ख़तरे का बायस हो। खुदा के साथ वफादार रहते हुए वो अमन व सलामती और इत्तहाद की खातिर हर तरह की रायत देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर असूलों को कुर्बान करके सलामती को ख़रीदा गया तो वो भी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर इत्तहाद को सच्चाई और रास्ते के इवज़ हासिल किया जाए तो फिर इससे तफावत और तसादम बेहतर है। अगर इन असूलात ने उस वक्त खुदा के साबित कदम लोगों के दिलों को बेदारी के लिए उकसाया तो क्या ये आज कलीसिया और दुनिया के लिए बेहतरी का बायस ना बनेंगे? इस तालीमात से जो मसीही ईमान के सतून हैं आज बेएतनाई पाई जाती है, और ये नुक्ता नज़र मकबूल है कि ये असूलात कोई ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं हैं। ऐसा नज़रिया अबलीस के कारिंदों के हाथों को मजबूत करता है ताकि झूठे नज़रियात और तबाहकुन खाम ख्याल, जिनकी गुज़रे ज़माने के ईमानदारों ने मुखालफत करके अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला और इन गलत नज़रियात की हकीकत को आया किया, आज हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मसीह के पैरोकार होने का दावा तो करते हैं मगर ऐसों की हमायत कर रहे हैं। हकीकत में ये इब्तदाई मसीही बड़े नराले लोग थे। इनके बेदाग तौर तरीके, ना डगमगाने वाला ईमान गुनहगारों के अमन के लिए मुसलसल तंबीह की मानित था और उनको परेशान करता था। गो वो थोड़े से थे और दौलतमंद भी ना थे, ना ही उनके पास कोई आला मर्तबा था, ना उन्हें कोई एजाजी खताब दिया गया, मगर जहां कहीं भी उनके चाल चलन और तालीमात का तज़करा होता वहां वो बदकारों के लिए दहशत की अलामत बन गए। इसी वजह से बदकार उनसे नफरत करते थे, जैसी नफरत कायन ने हाबल से की, जिस वजह से कायन ने हाबल को कत्ल किया था। उसी तरह जो रूहुल कुद्स की मुजामत करने के ख्वाहां हुए उन्होंने खुदा के लोगों को भी कत्ल किया। यही वजह थी कि यहूदियों ने नजात दहिंदा से नफरत की और उसे सूली चढ़ाया, क्योंकि उसकी सीरत की पाकीजगी और तकद्दस उनकी खुदगर्ज और बदचलनी के खिलाफ मुसलसल सरजनश थी। मसीह के ज़माने से लेकर अब तक मसीह यस्सु के वफादार शागिर्दों ने उनकी नफरत और मुखालफत को भड़काया है, जो गुनाह को प्यार करते और उसके रास्तों पर चलते हैं। तो ऐसे में फिर किस तरह अंजील अमन का पैगाम कहलाती है? हाँ, जब यसाया नबी ने मसीह यसु की पैदाइश के बारे पेशन गोई की तो उसने उसके बारे ये खताब दिया, सलामती का शहजादा। और फिर लूका 2:14 में लिखा है, जब फरिश्तों ने चरवाहों को बताया कि मसीह यसु पैदा हुआ है तो उन्होंने बैतलहम के मैदानों में ये गीत गाया, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। मगर मसीह यसु की बातों और नबियों के बयान में एक तजाद दिखाई देता है। मत्ती 10:34 के मुताबिक कहा गया, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुला कराने आया हूं, सुला कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। तो भी अगर इन दोनों बयानात का मुफस्सल जायजा लिया जाए तो ये एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं। अंजील अमन और सलामती का ही पैगाम है। मसीहत एक ऐसा निजाम है कि अगर उसे कबूल किया जाए और उस पर अमल किया जाए तो ये दुनिया भर में अमन और सलामती, हम आहंगी और खुशी और मुसरत फैलाने का जरिया होगी। मसीह यसु का मजहब उन सब को भाईचारे में मुतहिद कर देगा जो उसकी तालीम पर अमल पैरा होंगे। खुदा और इंसान और इंसान और इंसान का मिलाप कराना ही मसीह का मिशन था। मगर दुनिया के ज्यादातर लोग इबलीस के कंट्रोल में हैं, जो मसीह यसु का नहायत ही नागवार दुश्मन है। ऐसों के सामने अंजील जिंदगी के वो असूलात पेश करती है जो उनकी आदात और ख्वाहिशात से बिल्कुल मुताबकत नहीं रखते, इसीलिए वो इसके खिलाफ बगावत करते हैं। चूंकि वो उस पाकीजगी से नफरत करते हैं जो उनके गुनाहों को आशकारा करती और उनकी मलामत करती है, इसीलिए वो उनको एजा पहुंचाते और तबाह करते हैं जो उसके इंसाफ पर मबनी और मुकद्दस असूलात को मानने के लिए उन्हें तरगीब देते हैं। पस चूंकि सच्चाइयों की सरफराजी अक्सर नफरतों और झगड़ों को जन्म देती है, इसी तनाजर में अंजील को तलवार कहा गया है। पुरसरार परवरदिगारी, जो रास्त बाजों को बदकारों के हाथों तकालीफ बर्दाश्त करने की इजाजत देती है, बहुतों के लिए जो ईमान में कमजोर हैं बहुत बड़ी तशवीश का बायस है। इनमें से बास तो खुदा पर अपना भरोसा खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कमीने रजील शख्स को बढ़ने फूलने और फरोग पाने देता है, जबकि एक नेक और मुत्तकी और परहेजगार शख्स इबलीस जालिम से चीरा फाड़ा जाता और दुख उठाता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस तरह खुदामंद जो मुनसिफ और रहीम है, जो कादर मुतलिक है, वो बे इंसाफी और जोरो जफा को गवारा करता है। यह ऐसा सवाल है जिसके बारे हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा ने हमें अपनी मोहब्बत के काफी सबूत फराहम किए हैं। हमें उसकी भलाई पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसकी परवरदिगारी किस तरह काम करती है। नजात दहिंदा ने यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की 20वीं आयत में अपने शागिर्दों से उन शकूक को पहले से देख कर कहा जो तारीकी और आजमाइश में उनकी रूहों पर दबाव डालेंगे। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। मसीह यसु ने अपने तमाम पैरोकारों की निस्बत ज्यादा दुख सहा, और उसका कोई भी पैरोकार उससे ज्यादा बदकार इंसानों के हाथों दुख नहीं उठाएगा। वो सब जिनको दुख सहने और शहादत पाने के लिए बुलाया गया है, वो खुदा के प्यारे बेटे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं। दूसरा पत्रस 3:9, वो अपने बच्चों को ना तो भूलता है और ना ही नजरअंदाज करता है, तो भी वो बदकारों को जरूर इजाजत देता है ताकि उनका असली रूप जाहिर हो जाए اور جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا رہتا ہے وہ ان سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ راست باز اس لیے دکھوں کی بھٹی میں رکھے گئے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائیں اور ان کے نمونے سے دوسرے ایمان اور خدا ترسی کی حقیقت سے قائم ہو جائیں اور ان کا ثابت قدم طرز عمل بے ایمانوں اور بدعمال حضرات کو ملامت کرے۔ خداوند بدکاروں کو فروغ دیتا ہے تاکہ وہ اس دشمنی کو دکھا سکیں جو وہ خدا کے خلاف رکھتے ہیں، اور جب وہ بدی کے پیمانے کو لبریز کر لیں گے تو سب اس کے انصاف اور رحم کو ان کی تباہی کے وقت دیکھ سکیں گے۔ اس کا بدلہ لینے کا دن جلد آ رہا ہے، جس دن ان سب لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جنہوں نے اس کی شریعت کو توڑا اور اس کے لوگوں پر مظالم ٹھائے۔ ایک اور سوال ہے جو آج کل کلیسیاؤں کی توجہ اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہ دوسرا تیموتیس 3:12 آیت کے مطابق پالوس رسول نے فرمایا، جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ لیکن پھر ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے کہ ازار ثانی خواب راحت کے مزے لوٹ رہی ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے، چونکہ کلیسیا نے دنیا کے معیار کو اپنا رکھا ہے، اس لیے کلیسیا کی مخالفت بیدار نہیں۔ حالیہ زمانے کے مذہب کا کردار پاکیزہ اور مقدس نہیں، جو مسیحی ایمان کو مسیح یسو کے زمانہ یا رسولوں کے زمانے کے ایمان کے ہم پلہ کر سکے۔ یہ تو صرف گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی روح ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی عظیم سچائیوں کو متفرق طریقے سے تسلیم کیا جاتا ہے، اور چونکہ کلیسیا میں بہت ہی کم خدا ترسی ہے اور مسیحت دنیاوی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اگر ہم ایک مرتبہ پھر ابتدائی کلیسیا کے ایمان اور قوت کو آنے دیں تو یہ ازار ثانی کی روح خود بخود بیدار ہو جائے گی اور ازار ثانی کی آگ پھر بھڑک اٹھے گی۔